السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی علی سیدنا محمد. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو، پڑھی گئی آیت کا پہلے ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. قد تبین الرشد من الغی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم. اور اللہ جس کا سہارا اس بندے نے تھام لیا ہے، اس بندے نے جس کا سہارا لیا ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. محترم حضرات، الحمدللہ گزشتہ خطبات میں ہم نے پہلے دو پاروں میں موجود منہیات، یعنی وہ کام جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان کا تفصیلاً قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا اور ان میں موجود احکام کی وضاحت کی. آج اللہ تعالیٰ کی مدد سے تیسرے پارے کا آغاز کر رہے ہیں. تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 آج کی گفتگو کے لیے منتخب ہوئی ہے، جس میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے. اس لیے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس پر خاص توجہ دیں گے. ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. اس آیت کے ترجمے کے ذریعے لوگوں میں کنفیوژن پھیلا جاتی ہے، یہ ترجمہ کر کے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لہذا دین کی پابندیوں پر اور دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اس آیت کا سہارا لے کے لوگ یہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. حالانکہ اس کا درست ترجمہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں جبر کی بجائے انسان کو قوت ارادہ اور اختیار عطا فرمایا گیا ہے. اور انسان کی طرف سے جبری نہیں، اختیاری ایمان کا اختیاری ایمان طلب کیا گیا ہے. سورہ دہر کی آیت نمبر 3 میں ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ خواہ شکر گزار بنے، شکر کرنے والا بنے، اور یا کفر کرنے والا بنے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک درجے کا اختیار دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے، تو انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ، پاؤں اوپر اٹھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، تو ایک ٹانگ پر بندہ کھڑا ہو گیا. اب فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ، تو یقینی بات ہے دوسری نہیں اٹھا سکا. فرمایا بس اتنا ہی اختیار سمجھ لو. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک درجے کا اختیار دیا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد کی آیت نمبر 7 سے 10 میں اس طرح سے فرمایا کہ فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی علم اور عقل کے ذرائع ہم نے انسان کو عطا فرمائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور نیکی اور بدی کے دونوں راستے، دونوں نمایاں راستے کیا اسے نہیں دکھا دیے؟ یقیناً دکھا دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جو آیت ہے چھوٹی سی، اس آیت کی تفسیر میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر خیر اور شر، ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت یعنی خوشبختی اور بدبختی کی راہوں کو واضح فرما دیا ہے. یہ بات سورہ شمس میں بھی، سورہ شمس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں بیان فرمائی. فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے سنوارا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے لیے برائی کی ہے، اور وہ بات بھی ڈال دی جو اس کے لیے پرہیزگاری کا سبب ہے. اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اور میلانات رکھ دیے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سمجھ رکھ دی ہے کہ اخلاق میں اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. انسان فطری طور پر بھی سمجھتا ہے کہ اچھے اور برے اعمال اور اچھے اور برے اخلاق برابر نہیں ہیں. فجور یعنی بد کرداری یقیناً بری چیز ہے، اور تقوی یعنی برائیوں سے پرہیز ایک اچھی چیز ہے. یہ باتیں انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، بلکہ انسان کی فطرت انہیں پہچانتی ہے. اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز یہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، پیدائشی طور پر اسے عطا کر دی ہے. قرآن کریم میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل الخلق اللہ، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی تخلیق کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور یہاں فطرت سے مراد قبول حق کی صلاحیت ہے۔ میں نے جو جملہ کہا ہے قبول حق کی صلاحیت اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے ماں باپ یعنی اس کا ماحول، اس کا ایجوکیشن سسٹم، اس کا معاشرہ اسے یہودی بنا دیتا ہے، مجوسی بنا دیتا ہے یا مسیحی بنا دیتا ہے۔ ایک مطلب اس آیت کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے انسان کو خیر اور شر کی پہچان کرا دی ہے، اس یعنی انسان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا ہے کہ وہ نیکی کو اپنائے اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا فإنہا خیر من زکاہا، اللہ اکبر، اللہ انت ولیہا ومولاہا۔ سنن نسائی میں زید ابن ارقم نے یہ دعا نقل کی ہے، ان سے نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی دیجئے، یعنی جو امتیاز میرے نفس میں تو نے رکھا ہے اسے نمایاں فرما دیجئے۔ امتیاز اللہ نے رکھا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ دعا انہوں نے ہمیں امت کو سمجھائی اور سکھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اب تک کی گفتگو سے قدرے بات واضح ہوئی کہ انسان سے جو ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے وہ اختیاری ایمان ہے۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے، وہ کیا ہے؟ اختیاری ایمان ہے، جو عقل و فہم اور سمجھ بوجھ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے انسان بغیر کسی جبر کے قبول کرتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کا اظہار کرتا ہے۔ اب ذرا بات مزید واضح ہوگی اس طرح سے کہ کائنات کی بہت سی چیزیں اور مخلوق ایسی ہیں کہ جن کا ایمان اجباری ہے، اجباری یعنی جبرن وہ اللہ کی ہستی کا آرڈر ماننے پر ماننے کے پابند ہیں، وہ حکم ربانی کے تحت ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کو جبری ایمان کہیں گے۔ مثلاً فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لا یسبق بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت مکرم عبادت گزار ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اللہ تعالیٰ کی بات سے پہلے اپنی بات نہیں کرتے، وہم بِأَمْرِهِ ہی عملون، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ بلکہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس لیے کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی ہے اس کے نتیجے میں جہنم میں جانا ہوگا، ایسی جہنم علیہا ملائکۃ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، جس پر فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے، فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا ہے؟ لہو، اللہ ہی کا ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس کے ترجمے پر کبھی غور کیا کریں، اس کا ترجمہ ہے اِنَّا لِلَّهِ، یہ لام تملیک کا ہے، ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف پلٹتے ہیں. تو فرمایا وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ، اور اس اللہ کی ذات عالی کے عرش کے ارد گرد یا جتنے فرشتے بھی ہیں، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں. فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی صورتوں میں، سورہ زمر میں، سورہ غافر میں، سورہ فصلت میں، سورہ شورا میں اور سورہ اعراف میں یہ کیفیت بیان فرمائی ہے کہ وہ جبری ایمان کے تحت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور حکم ربانی کی بجا آوری میں کسی طرح کی سستی نہیں کرتے. یہ بات مزید واضح ہوگی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 جب ہمارے پیش نظر ہو. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں جبری ایمان کی ایک اور صورت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمانوں اور زمین میں اور ان کی ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. وہ سب کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ساری چیزیں زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تابع فرمان ہے اور جو کام اسے من جانب اللہ سونپا گیا ہے پوری طرح سے اس کو ادا کر رہے ہیں. سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، ستارے اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، فصلیں اپنی، ہر شے، زمین، آسمان کی ہر شے اللہ نے ان کو جو کام سونپا ہے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں. تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کو فالو کر رہی ہیں. ایک تو یہ معنی ہے، یا یہ کہ یہ ساری چیزیں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں لیکن ہمیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے، ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں فرمایا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل فی فلک یسبحون، سبحان اللہ. فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ.
اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں ہر ایک کو کل قد علم صلاته وتسبیحا، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے.
میں نے یہ سبحان اللہ بار بار آپ سے اس لیے کہلوایا ہے تاکہ آپ بیدار رہیں، تو کہہ دیا کریں تاکہ بیداری کا احساس ہو.
کیا جملہ ہے، ذرا غور کیجئے. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. تو معلوم ہوا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے انداز سے نماز نہ پڑھ رہی ہو. اللہ اکبر.
واللہ علیم بما یفعلون، اور ان کے سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. فرمایا یہ سبحا یسبحو، قرآن کریم میں سبحا بھی تین دفعہ اور یسبحو بھی تین دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تسبیح کرتی ہیں، تسبیح کرتے ہیں، کرتی ہیں اور کر رہے ہیں، کرتے مسلسل کر رہی ہیں. یسبحو اور سبحا، ماضی کا اور مضارع کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تین تین جگہ فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وذکر عبدنا داؤد ذو الأید، ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھے ان کو ذرا یاد کیجئے. سبحان اللہ.
انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والابکار، کہ ہمارے جو بندے داؤد ہیں علیہ السلام، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ لگا دیا، ان کا تابع فرمان بنا دیا، تابعدار بنا دیا. یسبحن بالعشی والاشراق، کہ شام کو بھی اور سورج نکلتے وقت بھی جب وہ زبور پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دلکش آواز عطا فرمائی تھی تو پہاڑ بھی جھومتے ہوئے ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یسبحن بالعشی والاشراق قرآن کریم کے الفاظ ہیں. بلکہ والطیر محشورا، اور وہ پرندے جنہیں اکٹھا کر دیا جاتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اسی طرح یہ بات اللہ نے سورہ انبیاء میں بھی فرمائی کہ وسخرنا مع داود الجبال یسبحن والطیر، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو ان کا تابع دار بنا دیا کہ اور وہ پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اور تسبیح وہی کرتا ہے جو اللہ کی ہستی پر ایمان رکھتا ہو، یقینی بات ہے. اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی ہوئی مخلوقات سوائے انسان اور جنات کے تمام مخلوقات جبری اسلام لائی ہوئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو من و عن بجا لانے کی پابند ہیں، ان سے کوئی نافرمانی ممکن نہیں ہے. اس کو ہم جبری ایمان کہیں گے. اللہ تعالیٰ کی ساری کائنات کی چیزیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چیونٹیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں. وہ تفصیل میں ذکر نہیں کرتا، جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3581 ہے، 79، فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ساتھ اس ایک سفر میں تھے. فقل الماء، پانی کم ہو گیا. کیا کم ہوا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا فضلۃ مما، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچا کچا پانی ہے مشکیزوں میں وہ اکٹھا کر کے لے آؤ. سبحان اللہ. فجاؤوا بإناء فيه ماء قليل، تو لوگ ایک برتن لے کر آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا، نچوڑ نچوڑ کے جو پانی تھا وہ لے کر آئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. فأدخل يده في الإناء، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا. ثم قال، اور پھر فرمایا، حی علی الطہور المبارک والبرکت من اللہ، والبرکت من اللہ، آؤ مبارک ستھرے پانی کی طرف سارے آ جاؤ، اور برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے. فلقد رأیت الماء یبع من بین اصابع رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا تھا. یہ معجزہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحیح بخاری میں ہے. سب صحابہ نے پانی پیا اور اپنی ضرورتیں پوری کیں. صحابہ کی فضیلت کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ کسی نے پانی پیا ہوگا مری کے پہاڑوں کے چشموں کا، کسی نے پانی پیا ہوگا آب زمزم کا، زمزم کے چشمے کا. صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حبیب کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا. وکنہ، یہ ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس سے حدیث میں جو خاص طور پر ذکر ہے. وکنہ نسمعو تسبیح الطعام وهو یوکل، اور بسا اوقات ہم کھانا کھاتے وقت کھانے میں سے تسبیح کی آواز سنتے تھے. یعنی کائنات کی ہر چیز ایک جبری حکم کے تحت اللہ تعالی کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالی کی ہستی پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر شے اللہ تعالی کی وحدانیت کی ایک دلیل بن رہی ہے. لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے اور اس کی طرف سے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے دل کے ارادے اور زبان کے اقرار اور اظہار کے ساتھ ایمان لانے کو قبول کیا ہے. سورہ کہف میں ارشاد باری تعالی ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی جانب سے، حق تمہارے پروردگار کی جانب سے آ چکا ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، مان لے، اور جس کا جی چاہے کفر کرے یعنی انکار کرے. یعنی حق کے واضح ہو جانے کے بعد کسی کو ایمان لانے پر زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا. البتہ جو شخص ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو نہیں مان رہا، اپنے کریٹر کو نہیں مان رہا. اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ اختصار کے ساتھ دو یعنی بہت آسان مفہوم، اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے بتایا، یہ ایمان ہے. اللہ کو ویسے ماننا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ کے رسول کو ویسے ماننا جیسے اللہ نے بتایا، یہ ایمان ہے. آسان میں نے مفہوم عرض کر دیا ہے. البتہ جو شخص ایمان نہیں لائے گا اس کو آخرت میں بہرحال ایک بڑی سزا کا شکار ہونا ہوگا. لا اکراہ فی الدین، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، لا اکراہ فی الدین کے معنی واضح ہوئے کہ انسانوں کو جبری طور پر ایمان لانے کا پابند نہیں کیا گیا بلکہ اختیاری ایمان قبول کیا گیا ہے. اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انصار کے کچھ صحابہ کچھ لوگ جو پہلے یہودی بن گئے تھے پروپیگنڈے کا سے متاثر ہو کر عیسائی بن گئے تھے مسیحی بن گئے تھے, جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا, جس پر یہ آیت اتری کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی زبردستی نہیں. ہاں جو قبول کر لے, جو دین کو قبول کر لے اس کو دین کے احکام کی پابندی لازم ہوگی. چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو ایک دفعہ میں لرز کے رہ جاتا ہوں کہ اب مجھے ان احکام کی پابندی کرنی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے. اب میری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی. اس کی مثال میں ایک آسان فہم دیتا ہوں کہ سڑک پر ساری زندگی اگر کوئی گاڑی نہیں چلاتا تو اس پر کوئی گرفت ہے؟ کیوں جی ہے؟ زور سے کہہ دیجیے. بھائی سڑک پر اگر کوئی ساری زندگی گاڑی نہیں چلاتا تو ریاست یا مملکت یا قانون اس پر کوئی سزا جاری کرے گا یا اسے پکڑے گا؟ نہیں پکڑے گا. لیکن اگر کوئی چلاتا ہے تو اسے ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرنی. وہ گاڑی پاکستان میں یقیناً اس سڑک پر چلائے گا جس سڑک پر لیفٹ ہینڈ چلانے کی اس کو اجازت ہے. وہ اشارے پر زیبرا کراسنگ سے پہلے رکے گا, لال بتی اگر ہے تو زیبرا کراسنگ سے پہلے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رکتے رکتے لوگ جا کے زیبرا کراسنگ کے اوپر رکتے ہیں یا اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. بندگان خدا, جو ریاست کا قانون قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو اس کو فالو کرنا ایسے ہی لازم ہے جیسے شریعت کو فالو کرنا لازم. میں حیران ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جو آدمی گاڑی نہیں چلاتا اس پر کوئی گرفت نہیں, لیکن جو چلاتا ہے سڑک پر آتا ہے اس کو سارے ٹریفک کے قوانین کی پابندی لازم ہوگی. جو ایمان نہیں لایا وہ آخرت میں اللہ کے ہاں بھگتے گا, لیکن جو ایمان لے آیا ہے اب اس کو شریعت کے تمام احکام کی پابندی لازم ہوگی. شان نزول کے اعتبار سے عام حکم یہ ہے کہ کسی انسان پر قبول اسلام میں جبر نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے. تاہم اب یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے, البتہ ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جہاد کرنا الگ چیز ہے اور جبر و اکراہ یہ الگ چیز ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, جو اجازت دی گئی ہے ان کو جہاد کی اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ کی دھرتی کو ظلم سے پاک کرنا اور اس پہ عدل کا قیام, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی منصبی ذمہ داری ہے. اس کے لیے وہ جہاد ہوگا جس میں دشمن سے بچاؤ ہے اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنا. هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ, اس آیت پر عمل کرنا اور اس کے لیے اقدامی جہاد یہ اللہ کے حبیب کی ذمہ داری ہے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کا منصبی فرض ہے. ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے جہاد کرنا اور چیز ہے, اور جبر اور اکراہ کرنا اور چیز ہے. سمجھیے بات, ریاست اسلامیہ میں کفار ریاست کے قوانین کے تحت حفاظتی ٹیکس ادا کرتے ہوئے اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں, اس پر کوئی گرفت نہیں. حفاظتی ٹیکس کو قرآن نے جزیہ کہا ہے. اچھا, جزیہ کا لفظ سن کے لو سادہ لو مسلمان بیچارے پتہ نہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. جزیہ جزا سے ہے بدلہ. حفاظت جو ریاست کسی فرد کو اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت میسر کر رہی ہے, دے رہی ہے, اس کا ایک حفاظتی ٹیکس ہے. اور یقین کیجئے جو کفار ذمی کے طور پر مسلمان ریاست کے شہری کے طور پر رہ رہے ہیں, ان کی جان اور ان کے مال کو 100% وہی تحفظ حاصل ہے جو ایک مسلمان کے مال اور جان کو حاصل ہے. چنانچہ اگر کسی اس فرد کو کوئی ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں ناحق قتل ہوگا. اللہ اکبر. اللہ, البتہ معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ضروری ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اور اس کی تبلیغ کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے, تاکہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے آپ کو قائم رکھے, اپنے نظریے پر قائم رکھے, اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اسلام قبول کر کے دامن عافیت میں آ جائے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خادم آپ کے بار بار کہنے پر مسلمان نہیں ہوا, لیکن ایک سال بعد ایمان لے آیا. بہت سی مثالیں ہیں, میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. میرے بزرگوں اور دوستو, چونکہ ان اس اسلام کی اشاعت کی راہ میں رکاوٹ بننے والی طاقتیں ابھرتی رہیں گی, اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک باقی رہے گی. اسی طرح جو مرتد کی سزا ہے اس کا بھی اس آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے. یہ بڑی میں حساس بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ مرتد ہونے کی سزا جو قتل ہے اس سے مقصود جبر و اکراہ نہیں, بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ مقصود ہے. چونکہ اس زمانے میں کفار, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72 میں ہے, وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب کا ایک گروپ ایسا ہے جو اس وقت کہتا تھا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, کہ جو قرآن ایمان والوں پر اتر رہا ہے پہلے وقت میں اس پر ایمان لے آؤ, وکفروا آخرہ, اور دن کے شام میں اس کا انکار کر دو. پہلے یعنی پہلے وقت میں, دن کے شروع میں خود کو مسلمان ظاہر کرو, اور پچھلے وقت میں یعنی شام کو اس کا انکار کر دو کہ نہیں نہیں یہ دین جھوٹا ہے. لعلہم یرجعون, تاکہ جو دوسرے جو سادہ لوگ مسلمان ہیں وہ بھی دین کا انکار کر دیں. یہ ان کا رویہ پرانا ہے, یہ ان کا رویہ پرانا ہے. اس رویے کو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں. اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ مقصود ہے. ایک اسلامی ریاست میں ایک کافر کو کفر پر قائم رہ کر ریاست کے شہری کے طور پر رہنے کی اجازت ہے, لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت اور انحراف کی اجازت نہیں دی گئی. اس لیے کہ ایسا کرنے سے انحراف کی اگر کھلی چھٹی ہو تو ریاست کی نظریاتی بنیاد منہدم ہو جاتی ہے، جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انارکی پھیل سکتی ہے اور اسلامی معاشرے کا امن اور ملک کا استحکام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل، چوری، ڈاکہ وغیرہ یہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور جو جرائم کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے۔ اسی طرح آزادی کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ نظریاتی بغاوت، جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا سورہ آل عمران میں، ان کا پرانا رویہ ہے۔ مرتد کا قتل عین اسی طرح انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرم کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا انصاف ہے۔ ایک کا مقصد یعنی اس کا قتل، یہ ملک کا نظریاتی تحفظ ہے، اور دوسرے کا مقصد ملک کو شر اور فساد سے بچانا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دونوں مقاصد کسی مملکت کے لیے ضروری ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ شروع میں جو لوگ احباب بعد میں آئے، ان کے لیے ان کے ذہن میں بات واضح کرنے کے لیے عرض کر دوں کہ آج جو آیت پیش نظر تھی وہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، لہذا آپ نمازوں کا نہ کہیں، آپ حلال حرام کے بارے میں تلقین نہ کریں، آپ جائز ناجائز کی پابندیاں نہ لگائیں، کیونکہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل ترجمہ کیا ہے؟ کہ دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر، دین کے، ایک دفعہ دہرا دیجئے، دین کے قبول کرنے نہ کرنے میں کوئی جبر، فمن شاء فلیؤمن، اختیار ہے بندے کی طرف سے، انسان کی طرف سے جو دین قبول ہے وہ اختیاری دین، وہ پوری عقل، پورے شعور، پوری بیداری کے ساتھ، پورے فہم اور ادراک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو مان رہا ہے، اس کے اقتدار کی رٹ کو مان رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ہستی پر ایمان لا رہا ہے۔ بالجبر کسی کو ایمان پر قبول مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے اس آیت کا ترجمہ، اور اگر یہ ترجمہ پیش نظر رہے تو کسی طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا۔